منگل 11 نومبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن سے متاثرہ نقل مکانی کرنے والوں کی بحالی کے لیے مطلوب 1.5 ارب ڈالر کے جواب میں 70 کروڑ ڈالر کا وعدہ ملا۔ متاثرہ افراد میں سے ایک نے کہا،
نواز شریف سے اپیل کرتا ہوں کہ جو علاقے کلیئر ہے اس میں اپنے لوگوں کو واپس کرو، کیونکہ تکلیف بہت ہے۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ اسلام آباد میں ہونے والی ڈونرز کانفرنس میں بین الاقوامی برادری نے شمالی وزیرستان سے بے گھر ہونے والے خاندانوں کی بحالی کے لیے 70 کروڑ ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آصف فاروقی۔
کانفرنس کے دوران قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے شرکا کو بتایا کہ آپریشن ضرب عزم کے دوران شدت پسندوں نے رہائشی علاقوں کو مورچوں کے طور پر استعمال کیا، جس کے باعث شمالی وزیرستان میں مکانات اور دکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے یقین دلایا کہ تعمیر نو کے مرحلے کے دوران نگرانی کا مؤثر نظام تشکیل دیا جائے گا، جس میں مدد دینے والے ممالک اور اداروں کے نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان میں آج سپہر امریکی ڈرون طیارے نے میزائل حملہ کیا ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس حملے کا نشانہ کون تھے اور آیا اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں یا نہیں۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں اس حملے کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کے ہی شمال اور جنوب مغربی علاقوں میں حکام کے مطابق آج بم حملوں اور فوج کی جوابی کارروائی میں 7 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 25 افراد ہلاک جبکہ 30 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ ہارون رشید۔
باجوڑ میں ایک سرکاری اہلکار کے مطابق سڑک کے کنارے نصب بم کے دھماکے میں لیویز کے 3 اہلکار ہلاک ہوئے، جو کہ علاقے میں جاری انسداد پولیو کی مہم کے کارکنوں کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ بنو میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر بم حملے میں 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہوئے، جبکہ اورکزئی میں حکام کے مطابق ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملے میں 2 اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہوئے۔ فوج کی جوابی کارروائی میں 15 شدت پسند مارے گئے۔ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں گاڑی میں نصب بم پھٹنے سے 1 شخص ہلاک اور 25 زخمی ہوئے۔
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ شام اور عراق میں سرگرم شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا پاکستان میں کوئی وجود نہیں ہے، البتہ اس کے حامی گروپ ضرور موجود ہیں۔ ان کے بقول اس معاملے کو ہوا دینا مناسب نہیں ہے۔ حکومت پاکستان نے خیرپور میں مسافر بس اور ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے کئی افراد کی میتیں سوات لے جانے کے لیے مال بردار طیارہ C-130 سکھر بھیجا ہے۔ حادثے میں 58 افراد ہلاک ہوئے، جن میں بیشتر کا تعلق وادی سوات سے بتایا جاتا ہے۔ حیدرآباد سے صحافی علی حسن۔
سول اسپتال خیرپور کے حکام کے مطابق 18 زخمی مسافر زیر علاج ہیں۔ سکھر ڈویژن کے حکام نے اعلی حکام سے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی اکثریت کا تعلق سوات سے ہے، اس لیے میتیں روانہ کرنے کے لیے بڑے طیارے C-130 کا بندوبست کیا جائے۔ سول اسپتال خیرپور میں کوئی باقاعدہ مردہ خانہ موجود نہیں ہے، بلکہ ایک وارڈ کو مردہ خانہ میں تبدیل کیا گیا ہے۔ پولیس نے البتہ ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا ہے۔
بھارت کی وسطی ریاست چھتیس گڑھ میں ایک طبی کیمپ میں بانجھ کاری کے لیے ہونے والے غلط آپریشنز کی وجہ سے کم 11 خواتین چل بسی ہیں۔ دلی سے سہیل حلیم۔
یہ طبی کیمپ حکومت کے محکمہ صحت کی طرف سے لگایا گیا تھا۔ آپریشن کے فوری بعد ان خواتین نے درد اور بخار کی شکایت کرنا شروع کر دی، جس کے بعد انہیں نزدیک ہی واقع بلاسپور شہر کے مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ اب بھی تقریباً 30 خواتین مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں اور ان میں سے کئی کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ محکمہ صحت کے سیکرٹری اور 4 ڈاکٹروں کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔
جنوبی کوریا میں اس سال اپریل میں ڈوبنے والی مسافر کشتی کے کپتان کو 36 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ثنا گلزار۔
اس حادثے میں 300 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے، جن میں بیشتر اسکول کے بچے تھے۔ کپتان لی جون سیوک کو واضح غفلت کا مرتکب قرار دیا گیا، مگر انہیں مجرمانہ قتل کے الزام سے بری کر دیا گیا۔ کپتان نے عدالت کے سامنے کہا کہ وہ اپنی باقی ماندہ زندگی سلاخوں کے پیچھے گزاریں گے، مگر متاثرہ خاندانوں نے ملزم کو موت کی سزا نہ ملنے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ استغاثہ کے اہلکاروں نے کہا کہ وہ فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے۔
فلسطین کے طبی ذرائع نے کہا ہے کہ مقبوضہ غرب اردن میں جھڑپوں کے دوران اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شخص ہلاک ہو گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ مرنے والے شخص کو سینے میں گولی لگی. فلسطینی اور اسرائیلیوں کے درمیان حالیہ دنوں میں کشیدگی اور تشدد بڑھا ہے. نائجیریا کے صدر گڈلک جوناتھن نے تصدیق کی ہے کہ وہ اگلے برس دوبارہ انتخاب لڑیں گے. مسٹر جوناتھن کو بوکو حرام کی شورش کو روکنے میں ناکامی پر تنقید کا سامنا رہا ہے. ادھر امریکہ میں ہی نائجیریا کے سفیر نے بوکو حرام کے جنگجوؤں کے خلاف لڑائی کے لیے جدید ہتھیار دینے سے انکار کرنے پر امریکہ پر تنقید کی ہے. کابل کی ایک عدالت نے دو افغان بینکاروں کو فراڈ کے مقدمے میں 15 برس قید کی سزا سنائی ہے. کابل بینک کے سابق چیئرمین شیر خان فرنود کو جو قریباً 1 ارب ڈالر کے ناقابل وصول قرضوں کی وجہ سے تباہ ہوا غبن اور فراڈ کا مجرم قرار دیا گیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نام نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
ہمارے نام نگار باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آج کا سیربین آپ بی بی سی کے لندن اور کراچی اسٹوڈیوز سے براہ راست سنیں گے اور سیربین دو حصوں پر مشتمل رہے گا. پہلے حصے میں خبریں، تبصرے، تجزیے اور ہمارے نامہ نگاروں کی رپورٹیں، جبکہ دوسرے حصے میں ٹاکنگ پوائنٹ ہے اور آج اس میں ہمارے چیف اسپورٹس رپورٹر عبدالرشید شکور آپ کے سوالوں کے براہ راست جواب دیں گے. اور جیسا کہ آپ پروگراموں کی ٹریلز میں سنتے رہے ہیں، اس ٹاکنگ پوائنٹ کی وجہ پاکستان کی آسٹریلیا کے خلاف تاریخی کامیابی اور اس میں اچانک پاکستان نے جس طرح سے سب پنڈتوں کو مات کیا وہ موضوع بحث رہے گا. تو سیربین کا پہلا حصہ اور اس میں آج کا بڑا موضوع، پاکستان میں جنگ سے متاثرہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے بے گھر ہونے والے افراد کی بحالی کے لیے بین الاقوامی برادری نے $70 کروڑ فراہم کرنے کا وعدہ کیا، جبکہ حکومت کے تخمینے کے مطابق شمالی وزیرستان میں بحالی اور تعمیر نو کے لیے $1.5 ارب درکار ہیں. بین الاقوامی برادری کی جانب سے اس رقم کی فراہمی کا وعدہ منگل کے روز یعنی آج اسلام آباد میں منعقد ہونے والی ڈونرز کانفرنس میں کیا گیا. تفصیل کے ساتھ آصف فاروقی.
وزارت خزانہ اور اقتصادی امور ڈویژن کی میزبانی میں ہونے والی اس کانفرنس میں متعدد ممالک اور امداد دینے والے بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی. کانفرنس کے دوران قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے یا این ڈی ایم اے کے سربراہ میجر جنرل محمد سعید علیم نے شرکاء کو شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن کے دوران وہاں املاک کو پہنچنے والے نقصان کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی. انہوں نے شرکاء کو بتایا کہ آپریشن ضرب عزب کے دوران شدت پسندوں نے رہائشی علاقوں کو مورچوں کے طور پر استعمال کیا، جس کے باعث شمالی وزیرستان کے مکانات اور بازاروں کو شدید نقصان پہنچا ہے. اس کے علاوہ اسکول، ہسپتال، پانی کی فراہمی کا نظام اور سڑکیں وغیرہ بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں. اس سال 15 جون کو شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزب کے نام سے جاری فوجی کارروائی کے دوران شہری علاقوں کو پہنچنے والے نقصان کی تفصیل آزاد ذرائع سے سامنے نہیں آ سکی ہے. تاہم گزشتہ ماہ شمالی وزیرستان کے صدر مقام میران شاہ کا دورہ کرنے والے وفاقی وزیر برائے شمالی علاقہ جات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ نے جنگ کے دوران علاقے میں ہونے والی تباہی کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا تھا.
مکانات جو ڈسٹروائے ہو چکے ہیں، دکانیں جو ڈسٹروائے ہو چکے ہیں، میسیو ہے میسیو، اور پھر اسکول، کالجز، یونیورسٹیز نہیں تھے، اور ہاسپٹلس وہ بھی تباہ و برباد ہو چکے. انہوں نے واٹر سپلائی اسکیمز اور بے شمار اور فیسلٹیز ہیں جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ تھے وہ برباد ہو چکے ہیں. ان تمام کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے.
میجر جنرل محمد سعید علیم کے مطابق حکومتی ایجنسیاں فوج کی مدد سے علاقے میں تعمیر نو کے لیے تخمینہ لگانے کا کام 1 ماہ میں مکمل کر لیں گے، جس کے بعد حتمی اعداد و شمار جاری کیے جا سکیں گے. وزارت خزانہ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اس حتمی تخمینے کے بعد تعمیر نو میں مدد دینے والے ملک مزید رقم جاری کرنے کا اعلان کریں گے. کانفرنس کے بعد وزارت خزانہ کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی طور پر شمالی وزیرستان میں بحالی اور تعمیر نو کے کام کے لیے 150 ارب روپے درکار ہیں، جس میں سے تقریباً نصف کا وعدہ آج کی کانفرنس میں مختلف ملکوں اور امداد دینے والے اداروں نے کیا ہے. آج کی ڈونرز کانفرنس کے دوران وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے غیر ملکوں کے سفیروں
اور امداد دینے والے اداروں کے نمائندوں کا شکریہ ادا کیا اور یہ بھی یقین دلایا کہ تعمیر نو کے مرحلے کے دوران نگرانی کا مؤثر نظام تشکیل دیا جائے گا جس میں احتساب کا عنصر غالب رہے گا۔ وزیر خزانہ کے مطابق امداد دینے والے ممالک اور اداروں کے نمائندوں کو بھی نگرانی کے اس نظام کا حصہ بنایا جائے گا۔ آپریشن ضرب عزب کے بارے میں قبائلی علاقوں کے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ شمالی وزیرستان میں جاری یہ فوجی کارروائی 90% مکمل کر دی گئی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ یہ کارروائی 2 سے 3 ماہ کے دوران ختم ہو جائے، کیونکہ اس لڑائی کے طول پکڑنے سے جنرل قادر بلوچ کے مطابق حکومت کو سیاسی نقصان ہو سکتا ہے۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
تو جن کے لیے یہ ڈونرز یعنی مالی اعانت کرنے والے ملکوں کی کانفرنس بلائی گئی، یعنی قبائلی علاقوں میں گھر سے بے گھر ہونے والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ بنو سے اس کے بارے میں رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ۔
بنو میں آج کل شمالی وزیرستان کے متاثرین پناہ گزین کیمپوں یا شہر کے دیگر علاقوں میں جرگوں کی شکل میں سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بے گھر افراد سارا دن اس بات کے منتظر نظر آتے ہیں کہ کب حکومت کی جانب سے ان کی واپسی کے عمل کا اعلان ہو جائے۔ بنو میں لنک روڈ پر غیر سرکاری تنظیم الخدمت کی جانب سے ایک چھوٹا سا پناہ گزین کیمپ قائم کیا گیا ہے، جہاں آج صبح متاثرین کا ایک جرگہ منعقد ہوا۔ جرگے نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جن علاقوں کو کلیئر کیا جا چکا ہے وہاں لوگوں کو اپنے اپنے علاقوں میں جانے کی اجازت دی جائے۔ جرگے میں شریک میران شاہ کے ایک رہائشی اصل مرجان نے بتایا کہ متاثرین کی واپسی کے حوالے سے حکومت کی جانب سے ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے ان پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔
کامبالا میں نوا، بشتارا میں نوا، انجولی میں نوا،
میرے پاس کمبل اور بستر بھی نہیں تھا۔ ہمیں شدید مشکلات اور مصائب کا سامنا ہے، مہربانی کر کے ہمیں اپنے وطن واپس بھیج دیں۔ ہم حکومت اور اقوام متحدہ سے التجا کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے اس مطالبے پر غور کریں۔ حکومت ہمیں جو علاقے چھوڑنے کے لیے کہہ رہی ہے ہم وہ علاقے دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔
شمالی وزیرستان میں تقریباً 5 ماہ پہلے شروع ہونے والے آپریشن ضرب عزب کے حوالے سے حکومت کا دعویٰ ہے کہ 70 سے 80% علاقہ شدت پسندوں سے صاف کر دیا گیا ہے، جبکہ ایجنسی کے مرکزی مقامات میران شاہ اور میرلی میں بھی صفائی کا زیادہ تر کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ تاہم اس کے باوجود حکومت یا فوج کی جانب سے ابھی تک متاثرین کی واپسی کے حوالے سے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا ہے۔ شمالی وزیرستان کے بیشتر متاثرین کا کہنا ہے کہ سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے، جبکہ بیشتر پناہ گزین کیمپوں میں سردی سے بچاؤ کے معقول انتظامات نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شمالی وزیرستان کے ایک قبائلی سردار ہدایت اللہ نے بتایا،
ہم لوگ جب گھروں سے نکلتا تو اس ٹائم اتنا شدید گرمی تھا کہ کچھ بچہ یقین کرو کہ راستے میں مر بھی گیا، یہ تکلیف کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے۔ ابھی تو لوگ آرام سے بیٹھ گیا ہے، اب لوگ، ابھی حکومت ہمارے لیے سردی کے لیے ایسا چیز دینا چاہیے تاکہ ہمارا بچہ لوگ بحفاظت ہو جائے۔ نواز شریف سے اپیل کرتا ہوں کہ جو علاقے کلیئر ہے اس میں اپنے لوگوں کو واپس کرو، کیونکہ تکلیف بہت ہے۔ 10-15 لاکھ لوگ نہ کوئی گھروں میں رہ سکتا ہے، نہ کوئی بنگلہ میں رہ سکتا ہے، نہ کوئی ٹینٹوں میں رہ سکتا ہے۔
شمالی وزیرستان کے متاثرین شدید گرمی کے موسم میں بے گھر ہو گئے تھے۔ اکثر متاثرین کا خیال تھا کہ شاید وہ سردی کا موسم اپنے ہی گھروں پر گزاریں گے، لیکن اب بظاہر لگتا ہے کہ گرمی کی طرح ان متاثرین کو اب شدید سرد موسم کی تکالیف کو بھی برداشت کرنا ہوگا۔ رفت اللہ اورکزئی، بی بی سی، بنو۔
بنو سمیت دیگر علاقوں میں قبائلی افراد کی بحالی کے لیے کام میں مصروف جنوبی ایشیا کی تنظیم ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ بھی ہے، اس کا ایک کلیدی کردار ہے کہ کام کیسے ہو، چیلنجز کون سے ہیں، ان سے کیسے نمٹا جائے اور سب کچھ کرنے میں کتنا وقت اور کتنا پیسہ اور انتظام لگ سکتا ہے۔ ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ کے ڈیپیوٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر عرفان مفتی سے میں نے اسی سلسلے میں بات کی، جاننا چاہا کہ حکومت نے قبائلی علاقوں کی آباد کاری اور بحالی کے لیے اخراجات کا تخمینہ $1.5 ارب لگایا، یہ تھا کس بنیاد پہ؟
ہاں جی، اس کی بنیاد جو ہم سے اب تک ان کی ہوئی ہے بات چیت، اس میں 3 وجوہات تھیں۔ ایک تو وہاں پر جو گھروں کی اور جو ریزیڈینشیل لاسز ہیں ان کے، جو گھروں کے اور باقی جو اسٹیٹ بلڈنگز ہیں اس کا تخمینہ کوئی $300 ملین ہے۔
ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد جو بڑی فیسلٹیز تھیں جیسے وہاں پر کچھ ویئر ہاؤسز تھے گورنمنٹ کے, کچھ بڑے ایک دو ہاسپٹلس تھے, کچھ اسکولس تھے جو ہائر سیکنڈری اسکولس اور ادرس, اسی طرح کے اسٹیٹ کے کچھ اپنے آفیسز آفس بلڈنگس تھیں, ان کا بھی تخمینہ ہماری نظر میں یہ کوئی 300-400 million ہے.
ٹھیک ہے, تو یہ جو جنگ سے متاثرہ علاقوں کی آبادکاریوں کے وقت بڑے بڑے مسائل پیش آتے ہیں, چیلنجز ہوتے ہیں, وہ عرفان مفتی صاحب کیا خیال ہے جو پیش آ سکتے ہیں اب شمالی وزیرستان کے لوگوں کی آبادکاری کے دوران؟
دیکھیں اس میں صرف تصحیح ضروری ہے کہ اس وقت 3 تحصیلیں ہیں شمالی وزیرستان کی اور 1 تحصیل ہے خیبر کی باڑہ, جس میں اس وقت یہ فوجی آپریشن چل رہا ہے, اور اس میں کوئی 11 lakh کے لگ بھگ آئی ڈی پیز ہیں جو نارتھ وزیرستان سے آئے ہیں, اور ان کی اکثریت جو ہے وہ بنو شہر میں ہے, اور کچھ جو ہیں وہ ڈی آئی خان ٹانک کرک ان علاقوں میں آ کر رہائش پذیر ہوئی ہے. اسی طرح کو 4 lakh کے لگ بھگ خیبر ایجنسی کی جو باڑہ تحصیل ہے اس کے آئی ڈی پیز ہیں, اور ان کی اکثریت جو ہے وہ پشاور اور اس کے ملحقہ علاقوں میں رہائش پذیر ہوئی ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو کوئی 15-16 lakh کے آئی ڈی پیز ہیں جو اس وقت ابھوری عارضی طور پر مختلف جگہوں پر پناہ لیے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں ایک بڑی آبادی وہ ہے جو کہ مڈل کلاس یا کاشتکاروں کی ہے یا چھوٹے موٹے کاروبار دکانیں چلانے والے ہیں, اور ان کا پورا جو روزگار ہے اور ان کی جو ساری لیونگ لائیولیہڈ ہے وہ چھوٹے ہی کاروبار سے چلتی ہے, اور اس کے لیے حکومت نے ابھی تک کوئی حکمت عملی نہیں دی ہے. یہ جتنا تخمینہ بتایا جا رہا ہے یہ وہ انفراسٹرکچر ہے جس کو ریکنسٹرکٹ ہونا ہے, اور یہ ریکنسٹرکٹ ظاہر بات اس سے پہلے ہونا ہے جب یہ آئی ڈی پیز کی واپسی شروع ہوگی. ہمارا یہ خیال ہے کہ جو بڑا تخمینہ لگے گا وہ ان لوگوں کی گھروں کی تعمیر کا معاملہ ہوگا, ان کے جو دکانیں ہیں, ان کے جو اپنے چھوٹے موٹے لائیولی ہوڈس تھے ان کے لیے حکومت کو کوئی بڑی گرانٹ دینی پڑے گی.
ٹھیک ہے, لیکن عرفان مفتی صاحب ابھی تک امن عامہ مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکا ہے, شدت پسندوں کی کاروائیاں جاری ہیں, ایسے میں بحالی اور دوبارہ سے آباد کاری کیسے ممکن ہو سکے گی؟
دیکھیں کچھ علاقے تو کلیئر کر دیے گئے ہیں اور اس میں کچھ لوگ اپنے طور پر جانا شروع ہوئے ہیں, لیکن جو علاقے جہاں پر بھی شدت پسندوں کی موجودگی ہے وہاں تو ہمارا خیال ہے کہ سال ایک کا وقت ابھی اور لگے گا, کیونکہ وہ بڑے مشکل علاقے ہیں, ان میں زیر زمین راستوں کا ایک پورا نیٹورک ہے, اور ان کے اندر اس طرح کے علاقے بھی ہیں جہاں پر فوج کی رسائی ممکن نہیں ہے. تو ادھر تو بحالی کا کام ایک سال سے کم وقت سے پہلے نہیں شروع ہو سکتا, لیکن کچھ علاقے ہیں جو وانا کے علاقے سے اوپر کے علاقے ہیں جہاں پر ابھی میدانی علاقے ہیں وہاں انہوں نے خاصی حد تک.
یہ تھے ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ کے ڈیپوٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر مسٹر عرفان مفتی. پاکستان کے قبائلی علاقے اور اورگزی ایجنسی میں حکام کے مطابق ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملے میں 2 اہلکار ہلاک, 4 زخمی ہوئے, جبکہ جوابی کارروائی میں 15 شدت پسند ہلاک کیے گئے. تشدد کے ایک اور واقعے میں باجوڑ ایجنسی میں سالارائی تحصیل کے علاقے چرگو میں آج صبح سڑک کے کنارے نصب ریموٹ کنٹرول بم کے دھماکے سے مقامی لیویز پولیس کے 2 اہلکار مارے گئے ہیں, جبکہ پولیٹیکل تحصیلدار زخمی ہوا ہے. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ہارون رشید.
پاکستان میں آج معمول سے زیادہ پرتشدد واقعات دیکھے گئے جس کی وجہ سے ہلاکتیں بھی زیادہ رہیں. سیکیورٹی اہلکاروں نے بی بی سی کو بتایا کہ پہلا واقعہ کل نصف شب اس وقت ہوا جب شدت پسندوں نے اورکزئی ایجنسی میں شیرین درہ کے علاقے میں واقع ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا جس میں 2 اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے. سیکیورٹی اہلکار نے کہا کہ فورسز کی جوابی کارروائی میں 15 شدت پسند بھی مارے گئے. لوئر اورکزئی کے اس علاقے شیرین درہ میں نومبر کے اوائل میں بھی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں 4 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہوئے تھے, اور جبکہ سیکیورٹی فورسز نے اسی طرح کی جوابی کارروائی میں 20 شدت پسندوں کو مارنے کا دعویٰ کیا تھا. لوئر اورکزئی ایجنسی کا علاقہ خیبر ایجنسی کی سرحد سے ملا ہوا ہے. اس علاقے میں قلعدم تنظیموں کے عسکریت پسند بہت پہلے سے سرگرم بتائے جاتے ہیں. خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے شدت پسند تنظیموں کے خلاف جاری آپریشن خیبر ون کے باعث اطلاعات ہیں کہ عسکریت پسند بڑی تعداد میں اورکزئی ایجنسی اور دیگر علاقوں کی طرف فرار ہوئے ہیں. سیکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ خیبر ایجنسی میں جاری اب تک کی کارروائی میں 135 شدت پسند مارے جا چکے ہیں جبکہ 250 کے قریب نے ہتھیار بھی ڈالے ہیں۔ ادھر باجوڑ ایجنسی میں سالارزئی تحصیل کے علاقے چرگوں میں ایک سڑک کنارے نصب بم سے سیکیورٹی اہلکاروں کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ اس گاڑی میں نائب تحصیلدار اور لیویز اہلکار سفر کر رہے تھے۔ اس واقعے میں 3 لیویز اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ سہیل احمد خان نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ اہلکار اس تحصیل میں پولیو مہم کی حفاظت پر مامور تھے۔ زخمی ہونے والے پولیٹیکل تحصیلدار کی شناخت صاحبزادہ کے طور پر کی گئی ہے۔ ان کو علاج کے لیے پشاور منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے ایک ای میل میں باجوڑ میں حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔
اسلام آباد سے یہ تھی ہارون رشید کی رپورٹ۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار کہتے ہیں کہ شام و عراق میں سرگرم جہادی تنظیم دولت اسلامیہ کا پاکستان میں کوئی وجود نہیں، البتہ ایسے گروپ ضرور موجود ہیں جو ان کے حامی ہیں، لیکن معاملے کو ہوا دینا مناسب نہیں۔ انہوں نے کراچی آپریشن پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ مثبت نتائج تک جاری رہے گا۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
کراچی میں رینجرز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے چودھری نثار کا کہنا تھا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی دہشت گرد تنظیم یا عسکریت پسند گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ دولت اسلامیہ کو اپنا رہے ہیں تو یہ علیحدہ بات ہے۔
اس وقت کوئی وجود جو ڈائریکٹ وجود کہتے ہیں، ہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی گروپ سے، کسی نہ کسی دہشت گرد تنظیم سے یا ملیٹنٹ تنظیم سے جن کا تعلق ہے اور وہ ان کو اون کر رہے ہیں، تو وہ علیحدہ بات ہے۔ ایسے تو بیسیوں دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کے بارڈر پر، کئی اندرون علاقہ، کئی ہمارے ملک بارڈر سے پار وہ سرگرم عمل ہیں، مگر اس نام کی تنظیم ابھی تک اس کا وجود پاکستان میں اس وقت تک نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو زیادہ ہوا دینا بھی نامناسب۔
واضح رہے کہ بنو، کراچی، ملتان اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں دولت اسلامیہ کی حمایت میں وال چیکنگ کی گئی ہے اور پشاور میں اس حوالے سے پمفلیٹ تقسیم کیے گئے۔ بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق لاہور کے کچھ علاقوں میں پوسٹر اور اسٹیکر بھی دیکھے گئے ہیں۔ کراچی میں گزشتہ روز ڈی آئی جی شرقی منیر شیخ نے پریس کانفرنس میں اعتراف کیا تھا کہ سوراب گوٹ اور جمشید کوارٹر کے علاقوں میں وال چاکنگ کی گئی ہے جس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان حکومت بھی دولت اسلامیہ کی موجودگی کے حوالے سے وفاقی حکومت کو خط تحریر کر اپنے خدشات کا اظہار کر چکی ہے۔ وفاقی وزیر نے کراچی میں رینجرز کے کردار کی تعریف کی اور بتایا کہ کراچی میں آپریشن جاری رہے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آپریشن کے دوران رینجرز نے 4000 سے زائد سرچ آپریشن کیے ہیں۔
کراچی سے ریاض سہیل۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں سڑک کے ایک اندوہناک حادثے میں سوات سے کراچی جانے والی مسافر بس کے خواتین اور بچوں سمیت 56 مسافر ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 18 مسافر زخمی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن۔
مسافروں سے بھری ہوئی بس اپنی منزل کراچی کی طرف رواں تھی کہ ضلع خیرپور میں ایک مقام پر حادثہ پیش آ گیا۔ موٹر وے پولیس کے ایریا سربراہ ایس پی فیصل عبداللہ چاچڑ بتاتے ہیں کہ حادثہ کیوں اور کس طرح پیش آیا۔
دیکھیے، یہ بحرین سے بس نکلی ہے، ٹھیک ہے نا، اے سی کوچ ہے، اس میں جانا تھا کراچی۔ یہ جب ادھر ٹیڑی سے کوئی 4 کلومیٹر پیچھے ایک ہوٹل ہے، وہاں پہ رکی ہے، چائے چائے انہوں نے پی ہے، اس کے بعد وہاں سے نکلے ہیں 4 کلومیٹر آگے اسی اپنے روٹ میں، اپنی ہی ڈائریکشن میں جب یہ جا رہے تھے، وہاں پہ روڈ بڑی بری حالت پہ رٹنگ ہوئی ہے ساری، وہ 1.5-2 فٹ کا ایک اسپیڈ بریکر ٹائپ بن گیا ہے۔ وہ اس کو ڈرائیور کو پرابلی پتا نہیں تھا، مرا نہیں تھا، وہ اپنی اسپیڈ میں جو آپ نے 80-90 کی اسپیڈ میں جو ان کی ہے آتھرائز اسپیڈ ہے، اس میں اچانک جو 1.5-2 فٹ کا اچانک آیا ہے وہ اچھلا ہے، اور دوبارہ جب روڈ پہ آیا ہے تو روڈ سے ڈس بیلنس ہو گیا، نیچے سینٹرل ریزرویشن سے ہوتے ہوئے اپوزٹ ڈائریکشن میں جو ٹرک کر رہا تھا اس کے ساتھ ہیڈ آن کولیژن ہو گیا ہے۔
ایک مسافر سے فون پر گفتگو ہوئی، وہ بتا رہے تھے،
میرا نام ہے سجید، ہاں میں بارین سواد سے روانا ہو گیا تھا کراچی، سمجھ گیا، بس ادھر آ گیا، گاڑی کلفی ہو گیا، وہ نیچے ٹرک کے ساتھ لگ گیا۔ ٹھیک ہے،
حادثے میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ خیرپور اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر جعفر شومرو،
56 ڈیڈ باڈیز ہیں، 15 زخمی جو ہے وہ ٹھیک ہیں، باقی 3 کی کریٹیکل پوزیشن ہے۔ اس میں ڈیڈ باڈیز میں 18 بچے ہیں، 17 عورتیں ہیں، 21 جو ہیں وہ ڈیڑھ سترہ۔
حادثہ بہت دلخراش اور خراب تھا۔ ڈاکٹر جعفر،
اتنا بڑا حادثہ تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ایک ہی بندہ تھا جس کے ساتھ ہم بات کر سکتے تھے. انہوں نے بتایا کہ بڑی جو گاڑیاں ہوتی ہیں یہ سوات سے آتی ہیں, یہ سوات کے لوگ ہیں.
حادثہ اتنا زوردار تھا کہ موٹر وے حکام کو بس کی چھت کاٹ کر مسافروں کو نکالنا پڑا. ابتدا میں 15 مسافر ہلاک ہو چکے تھے, لیکن شدید زخمی ہونے والے مسافر ایک کے بعد ایک زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑتے رہے. موٹر وے پولیس کے ڈی ایس پی حنیف,
ان کی بس کی چھت کاٹی ہم نے اپنے ریسکیو اکوپمنٹ سے, اس کے بعد جو ہے ان کو ریسکیو کرایا وہاں سے اور نکال کے ہاسپٹل لے گئے. ہم اسکواڈ 15 ڈیز کی باقی زخمی حالت میں تھے جو کہ ہاسپٹل جا کے دم توڑ گئے.
جس علاقے میں حادثہ پیش آیا ہے موٹر وے پولیس حکام کہتے ہیں کہ سڑک ناقابل استعمال ہے. ایس پی فیصل,
آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سندھ میں کیا حالات ہیں روڈ کے. اب آپ کو میں بتاؤں 236 کلو میٹر میرا سیکٹر ہے, 61 کلو میٹر صرف ڈائیورژن ہے میرے سیکٹر میں. 61 کلو میٹر ساری ٹریفک جو ہے ادھر سے ادھر جاتی ہے, ادھر سے ادھر جاتی ہے. یہ بہت میجر فیکٹر پلے کر رہا ہے اس کے سارے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں.
پاکستان میں سڑک میں ہونے والے حادثات خطرناک شکل اختیار کر رہے ہیں.
حیدرآباد سے یہ تھے صحافی علی حسن. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین کا دوسرا حصہ کراچی سے آنے کو ہے, جس میں ٹاکنگ پوائنٹ ہے اور وہ پاکستان کی فتح آسٹریلیا پر. عبدالرشید شکور آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں,
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
اور اب کھیلوں کا احوال ظہیر الدین بابر کی زبانی.
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ابوظہبی میں کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 262 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی. اس طرح پاکستان نے 304 رنز کی برتری کے ساتھ دوسری اننگز کا آغاز کیا. آج پاکستانی ٹیم نے میچ کے تیسرے دن 566 رنز بنا کر اپنی پہلی اننگز ڈکلیئر کی تھی جب اس کی 6 وکٹیں باقی تھیں. نیوزی لینڈ کی طرف سے ٹام لیتھم نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کی پہلی سینچری اسکور کی. کوری اینڈرسن اور ٹام لیتھم نے چوتھی وکٹ کی شراکت میں 83 رنز کا اضافہ کیا. اینڈرسن نے 48 رن سکور کیے. پاکستانی بالر راحت علی نے عمدہ بالنگ کرتے ہوئے 4 وکٹیں حاصل کی, جبکہ ذوالفقار بابر نے نیوزی لینڈ کی 3 وکٹیں گرائیں. تیسرے دن کے اختتام پر پاکستانی اوپنرز دوسری اننگز میں 15 رنز بنا چکے تھے. محمد حفیظ اور اظہر علی 319 رنز کے ساتھ نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ کے چوتھے دن کا آغاز کریں گے. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹس مین احمد شہزاد نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو گئے ہیں اور وہ دورہ ادھورا چھوڑ کر وطن واپس آ رہے ہیں. ابوظہبی ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں بیٹنگ کے دوران کوری اینڈرسن کے باؤنسر پر گیند ان کے ہیلمٹ کے اندر سے ہوتی ہوئی ان کی کن پٹی پر لگی تھی اور وہ گر پڑے تھے. اس دوران ان کا بیٹ وکٹوں میں جا لگا تھا اور وہ ہٹ وکٹ ہو گئے تھے. اس اننگز میں انہوں نے 176 رنز بنائے تھے جو ان کے ٹیسٹ کیریئر کا بہترین انفرادی سکور ہے. احمد شہزاد کی اسکین رپورٹ سے پتا چلا کہ ان کی کھوپڑی میں معمولی نوعیت کا فریکچر ہوا ہے اور ڈاکٹرز نے انہیں 3 سے 4 ہفتے کے آرام کا مشورہ دیا ہے. اے ٹی پی ٹور فائنلز میں عالمی نمبر 1 اور دفاعی چیمپئن نوواک جوکووچ نے یو ایس اوپن چیمپئن میرن چلچ کو صرف 56 منٹ میں 6-1 اور 6-1 سے ہرا دیا. یہ چلچ کی جوکووچ کے خلاف مسلسل 11th شکست تھی. آسٹریلین اوپن چیمپئن سٹان واورنکا نے بھی یک طرفہ مقابلے میں ٹوماس برڈیش کو 6-1 اور 6-1 سے شکست دی. آج عالمی نمبر 2 راجر فیڈرر کا مقابلہ کے نشیکوری سے ہوگا اور میلاش راونیچ کا میچ اینڈی مرے سے ہوگا.
کھیلوں کا احوال ظہیر الدین بابر کی زبانی. عبدالرشید شکور بی بی سی کراچی اسٹوڈیوز میں مجھے بتایا گیا کہ بالکل تیار بیٹھے ٹاکنگ پوائنٹ میں سامعین کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے جو انہوں نے آن لائن ٹویٹر ریکارڈنگ مختلف طریقوں سے بھیجیں, تو ایک ایک کر کے ان کی باری آنے کو ہے. لیکن اس وقت باری ہے احمد رضا کی, اس نے کہ سیربین کا نصف آیا ہے اور اس وقت آتی ہیں خاص خاص خبروں کی سرخیاں, اور آج خبروں کی ذمہ داری احمد رضا کی ہے.
عالمی برادری نے شمالی وزیرستان سے بے گھر ہونے والے خاندانوں کی بحالی کے لیے $70 کروڑ دینے کا وعدہ کیا ہے. پاکستان کے ہی شمال اور جنوب مغربی علاقوں میں حکام کے مطابق آج 4 بم حملوں میں 7 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 8 افراد ہلاک ہوئے, جبکہ 30 سے زیادہ زخمی ہوئے, اور اگزی ایجنسی میں فوج کی جوابی کارروائی میں 15 شدت پسند بھی مارے گئے. پاکستان کے جنوبی ضلع خیرپور میں ٹریفک کے حادثے میں 58 افراد ہلاک ہوئے, جن کی میتیں خصوصی طیارے کے ذریعے ان کے آبائی علاقوں میں لے جائی جا رہی ہیں. بھارت کی وسطی ریاست چھتیس گڑھ میں ایک طبی کیمپ میں بانجھ کاری کے لیے ہونے والے غلط یا ناقص آپریشن کی وجہ سے کم 11 عورتیں ماری گئی ہیں. کابل کی ایک عدالت نے 2 افغان بینکاروں کو فراڈ کے مقدمے میں 15 برس قید کی سزا سنائی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے احمد رضا سے سنی, اور سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. لندن یہاں پر وقفہ اختیار کرتا ہے, کراچی بی بی سی کراچی اسٹوڈیوز براہ راست سربین میں شامل ہو رہا ہے. ٹاکنگ پوائنٹ کو ہم شروع کرتے ہیں, کراچی میں عبدالرشید شکور وہاں پر موجود ہیں. عبدالرشید شکور, عزت رکھنے کے لیے کہہ تو دیں آپ پہلے کہ آپ موجود ہیں, ورنہ کہنا پڑے گا ٹیکنیکی غلطی ہو گئی.
نہیں, میں بالکل موجود ہوں, اور تکنیکی استاد کامران صاحب بھی جو ہیں وہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں.
بڑی مہربانی, شکریہ. تو لیں سوال یہ آ رہی ہے گوگلی. طلال احسن نے تونسا شریف سے سوال کیا ہے, کیا آپ کے خیال میں پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ تک اپنی وہ فارم برقرار رکھ سکے گی جو اس نے آسٹریلیا کے خلاف دکھائی ہے کہ وہ سیریز جیت گیا 20 سال کے بعد, وائٹ واش کر دیا 3 اسٹروک کے بعد, یا اس کی بیٹنگ کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟
دونوں الگ الگ فارمیٹ ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی وہ ٹیسٹ میچوں میں حاصل کی, ٹیسٹ سیریز جیتی. ورلڈ کپ محدود اوورز کا ایونٹ ہے, 50 اوورز کا, اور ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کو نیوزی لینڈ کا دورہ کرنا ہے, نیوزی لینڈ کے خلاف 2 ون ڈے کھیلنے, اور اس سے پہلے یہاں پہ جو سیریز ہو رہی ہے یو اے ای میں نیوزی لینڈ کے خلاف ہی 3 ٹیسٹ میچوں کی, اس کے بعد پاکستان کو 5 ون ڈے بھی کھیلنے ہیں. تو امید کی جا سکتی ہے کہ اگر پاکستان کی ٹیم جس اسپرٹ کے ساتھ, جس اچھی کارکردگی کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کھیلتی آئی ہے, اگر اس نے ون ڈے کرکٹ میں بھی یہی پرفارمنس برقرار رکھی, تو پھر چانسز پاکستان کے ہیں کہ وہ ورلڈ کپ میں اچھی فائٹ دے, اچھا مقابلہ کر سکتی ہے.
اچھا, میری کوشش یہ ہوگی 15 سے 20 سیکنڈ کے اندر, میکسیمم 15 سے 20 سیکنڈ میں سوال ختم کر دوں. اول تو اس سے کم میں ہی ختم ہو جائے گا. آپ کوشش کریں کہ 40 سے 45 سیکنڈ میں جواب دیں, اس لیے کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وارننگ دی گئی ہے کہ لائنیں جام ہو رہی ہیں, سوال در سوال آ رہے ہیں. ندیم شہزاد بلوچستان دودکی ورڈ سے سوال کر رہے ہیں عبدالرشید شکور کے, پاکستانی ٹیم کے اندر ایسے کون سے عوامل ہیں جو انہیں بہترین کھیل پیش کرنے نہیں دیتے یا کرنے دیتے ہیں؟ جی چاہتا ہے جیت جاتے ہیں, نہیں چاہتا تو ہار جاتے ہیں, کیا بلا ہے؟
مستقل مزاجی کا فقدان ہے, موڈ کے اوپر ہے پاکستانی کھلاڑیوں کا ہمیشہ سے رہا ہے, آج سے نہیں ہمیشہ سے پاکستان کی ہسٹری رہی ہے کہ جب مستقل مزاجی جب ہوتی ہے, ان میں احساس ذمہ داری ہوتا ہے, تو پھر وہ بڑے سے بڑی ٹیم کو حاوی ہو جاتے ہیں, اور جب نہیں کھیلنے پہ آ رہے ہوتے ہیں تو بنگلہ دیش اور زمبابوے بھی جو ہیں ان کے لیے آسٹریلیا جنوبی افریقہ بن جاتے ہیں.
اچھا عبدالرشید شکور, یہ ریکارڈنگ میں آ رہا ہے سوال, دیکھیں یہ ہے حبیب رضا کا, ضلع ڈیرا بگٹی سے, صوبہ بلوچستان سے, سماعت فرمائیے.
میرا نام حبیب رضا ہے, میں ضلع ڈیرا بگٹی سے بول رہا ہوں. پاکستان کو عالمی کپ سے پہلے ویسٹ انڈین ٹیم سے دورہ کرنا چاہیے, اس دورے کا مطلب ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ میں انگریزوں کو اچھی طرح سے مقابلہ کر لے.
عبدالرشید شکور, سوال سمجھ میں آ گیا؟
جی بالکل سمجھ میں آ گیا.
جواب بتاؤ.
جواب جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. بڑی عجیب بات انہوں نے کہی ہے کہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ویسٹ انڈیز سے جا کے کھیلنا چاہیے. تو مطلب کوئی اس کا سر پیر نہیں ہے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم اس وقت خود جو ہے وہ مشکلات سے ہیں, بھارت کا دورہ ادھورا چھوڑ کے وہ ان کے کھلاڑی چلے گئے, تو پاکستان کو کہاں اور کیسی پریکٹس ملے گی؟ اس سے بہتر ہے کہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ سے پہلے, بہت پہلے ہی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جا کے وہاں پہ پریکٹس کرے, اور ٹریننگ جو بھی ہے وہاں پہ ان کا اپنا شیڈول, وہ زیادہ بہتر رہے گا.
اچھا, تو سوال کرنے والے بھی تو گوگلی سوال کر سکتے ہیں نا, تو یہ لیں یہ سوال سنبھالیں.
میں غلام مصطفیٰ کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. میرا عبدالرشید شکور بھائی سے یہ سوال ہے کہ ہماری قومی کرکٹ ٹیم سری لنکا اور آسٹریلیا کے خلاف T20 اور ون ڈے میں بہت بری طریقے سے ہاری تھی, پھر ٹیسٹ میں ان نے سب کو حیران کر دیا, آخر کیا وجہ ہے کہ یہ دوسرے میچوں میں اپنی بیٹنگ لائن میں مستقل مزاجی نہیں لا رہے ہیں؟ میرا عبدالرشید شکور
بھائی سے یہ سوال ہے کہ برائے مہربانی اس کا جو ہے ہمیں جواب دیں. مہربانی.
جی جواب دیں.
جی انہوں نے اپنے ہی سوال میں اس کا جواب دے دیا کہ مستقل مزاجی نہیں ہے. سری لنکا کا جو دورہ ہوا تھا اس میں پاکستان کی ٹیم کی بیٹنگ بالنگ ہر شعبے میں پاکستان کی ٹیم اتنی اچھی نہیں کھیلی تھی, اور پھر آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز میں بھی یہی کچھ ہوا تھا, اور جب مستقل مزاجی آئی, احساس ذمہ داری آیا تو پھر یہی بیٹسمین چل پڑے, یہی بالرز وکٹیں لینے لگے اور نتیجہ سب کے سامنے.
ادرش شکو, تعریف میں تعریف میں تعریف میں تعریف کے ساتھ سوال آ رہا ہے سماعت فرمائیں.
میرا نام انور علی ہے, انور علی مستوئی, دہرام اور جمالی بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. میں عبدالرشید شکور صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ون ڈے ٹیم میں اتنی اچھی پرفارمنس نہیں کرتی, ٹیسٹ میں ہم بہت مطمئن ہیں. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو انٹرنیشنل میچ کم کیوں ملتے ہیں؟ انڈیا کو دیکھ لیجئے کہ ایک سیریز ختم نہیں ہوتی, دوسری سیریز اس کو مل جاتی ہے, پاکستان کو ایسا نہیں ہوتا. شکریہ.
عبدالرشید شکور, لگتا اس میں تعریف والا حصہ کاٹ دیا گیا.
بہرحال اچھا بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان ٹیم کو اب باہر جا کر کھیلنا پڑتا ہے, اور پاکستان کی جو کہنا چاہیے ہوم سیریز وہ یو اے ای میں اب ہو رہی ہے. جہاں تک انٹرنیشنل کرکٹ کا تعلق ہے, بالکل صحیح بات ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل میچز بہت کم ملتے ہیں. جہاں تک بھارت کا تعلق ہے یا دوسرے ممالک ہیں, وہ بڑے تواتر سے کھیل رہے ہیں. بھارت کی ایک سیریز ختم ہوتی ہے, دوسری شروع ہو جاتی ہے. اس کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ کرکٹ بورڈ ہوتا ہے, کہ پہلے یہ تھا کہ آئی سی سی کا اپنا ایک فیوچر ٹور پروگرام ہوتا تھا ایف ٹی پی, اس کے تحت یہ سیریز ارینج ہوتی تھی. اب آئی سی سی نے جو ہے تمام کرکٹ بورڈز کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ اپنے طور پر باہمی طور پر وہ جو سیریز ہیں شیڈولز ہیں وہ طے کریں. تو اب یہ کرکٹ بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کھلاڑیوں کے لیے, اپنی ٹیم کے لیے کتنے زیادہ میچز حاصل کرتا ہے, یہ کرکٹ بورڈ کا ان کے اختیار میں.
اچھا عبدالرشید شکور, ایک سوال آیا ہے, سوال پوچھنے والے کا نام اور پتہ اتنا ہی لمبا ہے جتنا کہ سوال. تو پہلے سوال سناؤ یا نام اور پتہ؟
دونوں چل جائیں گے.
اچھا پہلے نام پتہ سن لیں. یہ ہیں عدیل احمد گھنیا, رحیم یار خان, تحصیل خان پورہ, موزا سہجہ بستی, قائم دین خان سے. ہو گیا, یہ تو ہو گیا ان کا پتہ. سوال ہے ان کا عبدالرشید شکور صاحب, کہ آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں مصباح کپتان برقرار رہیں گے یا یہ منصب یونس خان کو سونپ دیا جائے گا کوئی نہ کوئی ٹرن ایسا ویسا لے کے؟
ورلڈ کپ تک تو مصباح ہیں کپتان. پچھلے دنوں بھی یہ بحث چل پڑی تھی, اور شاہد آفریدی نے ایک پریس کانفرنس میں اپنی خواہش کا اظہار بھی کر دیا تھا کہ اگر انہیں کپتان بنانا ہے تو بورڈ ابھی سے بتا دے. تو بورڈ نے ان کو بتا دیا کہ آپ اب خاموش رہیں اور مصباح جو ہیں وہ ورلڈ کپ تک کے لیے کپتان ہیں. تو ایک واضح پیغام تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے دے دیا, اور مصباح کی جو فارم پر سوالیہ نشان لگے تھے وہ بھی ہٹ گئے ہیں جس طرح انہوں نے بیٹنگ کی ہے. تو ورلڈ کپ تک تو ہیں, اور اس کے بعد پھر خود ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کرکٹ سے اب دوری اختیار کرنا چاہ رہے ہیں. 40 سال کی عمر ہو چکی ہے ان کی, تو لگ رہا ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کو کوئی اور کپتان تلاش کرنا پڑے گا. اور اس کے بارے میں بھی شہریار خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ واحد آپشن شاہد آفریدی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کئی اور کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں جن کو کپتانی, جن میں سے کسی ایک کو کپتانی سونپی جائے.
اچھا عبدالرشید شکور, اب جو سوال آ رہا ہے نا اس میں آپ 40 سیکنڈ کی قید میں مت رہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے جو کچھ دیکھا اس کی بنیاد پہ آپ کو لمبا جواب دینا پڑے. تو 40 سیکنڈ پہ گھبرائیں مت, اگر کسی جواب کو آپ بڑھانا چاہیں تو بڑھا دیا کریں. یہ لیں, سوال یہ ہے, اور یہ ہے عبداللہ چکزئی کا, ضلع پشین سے. انہوں نے پوچھا ہے کہ پاکستان کا ڈریسنگ روم کا ماحول آپ نے کیسا محسوس کیا؟ یہ لگتا ہے ان کو پتا تھا کہ آپ ڈریسنگ روم تک جا رہے ہیں. ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ اب بھی ڈریسنگ روم میں تناؤ ہے, کھچاؤ ہے, جیسا ماحول ہے. باہر ہی آتے ہیں چہرے کچھ اور دکھائی دیتے ہیں, لیکن اندر تو بالکل بلیوں کی طرح کھینچا تانی ہو رہی ہوتی ہے.
اگر کھینچا تانی ہوتی تو پھر وائٹ واش نہیں ہوتا, کلین سویپ یقیناً آسٹریلیا جیسی ٹیم کے خلاف بالکل ہی نہیں ہوتا. اور یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ ٹیم میں اتحاد ہے, ایک صفحے پر ہیں, یکجہتی ہے, اور اسی وجہ سے میدان میں جو ان کی کارکردگی ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو یہ اسی لیے ہے کہ ڈریسنگ روم کا ماحول جو ہے وہ بہت اچھا ہے. ماضی میں یہ چیزیں رہی ہیں پاکستان کی ٹیم میں, ڈریسنگ روم کے اندر جو ہے وہ بلے چل پڑے, کسی نے گربان پکڑ لیا کسی کا, گالم گلوچ, یہ کافی چیزیں رہی ہیں, یہ ہسٹری ہے پاکستان ٹیم کی کرکٹ کی. لیکن اس وقت جو ٹیم ہے وہ بالکل ایک ہو کر کھیل رہی ہے, اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ پاکستان نے آسٹریلیا جیسی ٹیم کے خلاف کلین سویپ کیا ہے.
اچھا ایک کلیم الدین خان ہے پشاور سے, پوچھتے ہیں کہ میں شاہد آفریدی کا بہت پرستار ہوں اور ان کو میں بہت قریب سے بھی جانتا ہوں. سچ سچ بتائیے, آپ کو کیا پیسے دیے گئے کہ آپ شاہد آفریدی کی شان میں کوئی بات اچھی نہ کہیں؟ آپ کو کیا آپ کی جیب بھر دی گئی کہ آپ جو ہے پاکستانی ٹیم کی صرف تعریف ہی تعریف کرتے رہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا, بادام تو کڑوے بھی ہوتے ہیں میٹھے بھی ہوتے ہیں اگر پشاور کے ہو تو خاص طور پہ.
دیکھیں بحثیت
لگتا ہے آپ کو ہنسی آ رہی ہے.
نہیں, جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے میں کیا کہوں کہ ایک صحافی اور ایک نیک نیتی کے ساتھ اپنا فرض اپنا کام نبھاتے ہوئے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری کس کھلاڑی سے پرسنل دوستی ہے, کس کھلاڑی کو میں پسند نہیں کرتا تو اس کے بارے میں میں کچھ منفی ریمارکس دوں ان کے بارے میں لکھوں. تو دیانتداری کا تقاضا ہمیشہ سے یہی رہا کہ جو بھی نظر آیا, جو چیز سامنے نظر آئی ہے, جس کو محسوس کیا ہے, اس پر قلم اٹھایا ہے, اپنی زبان یوز کی ہے مائک پہ, تو یہی کوشش کی ہے کہ جو چیز ہے اس کو بیان کیا جائے, اور یہی جو اصل صحافی ہے وہ یہی کام کرتا ہے. شاہد آفریدی نے پاکستان کے لیے بے شمار میچز جیتے ہیں, بے شمار ان کی اننگز ہیں, بالنگ کی ان کی بہت زبردست پرفارمنس رہی ہے, تو اس کو بھی ہم نے اجاگر کیا ہے, اس کو بھی ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے. اور جہاں تک میری اپنی پرسنل بات ہے, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, جو یہ مائک ہے یہ بی بی سی کا ہے, اور بی بی سی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. تو کوئی رپورٹر میں یا کوئی بھی آ کے اپنی مرضی سے اگر جو کچھ کہنا چاہے وہ کہہ نہیں سکتا, آپ کو دیانتداری کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا پڑتا ہے.
عبدالرشید شکوری, جو بی بی سی کے بارے میں آپ نے باتیں کی ہیں نا, میں سن کر کے سمجھ میں نہیں آ رہا تک میں لال کیوں ہو رہا ہوں, مجھے شرم آ رہی ہے. اچھا گندمی رنگ پہ تو مطلب لالی بھی نہیں دکھائی دیتی نا, اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا رد عمل ہو. لیکن بہرحال سنا لیے, یہ سوال سنیں کیا کہا گیا.
میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اسٹارٹنگ پوائنٹ باہر کر دیا ہے. عبدالرشید شکور سے دو مختصر سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایک, پاکستان میں سری لنکن ٹیم پر جو حملہ ہوا, کیا حملہ آور اور اس کی پشت پناہی کرنے والے بے نقاب ہو پائے ہیں؟ نمبر دو, پاکستان نے جو بیگ تھری کی مخالفت کی تھی, کیا پاکستان کو مستقبل میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟
اچھا عبدالرشید شکور, میں آپ کی مدد کر دوں. یہ ہیں محمد شمس خان جورانی, عمر کوٹ سندھ سے پوچھ رہے تھے. اچھا انہوں نے آپ کی تعریف فارید بھی کیا, شکرہ بھی ادا کیا کہ آپ نے ٹاکنگ پوائنٹ بحال کر دیا. اور پھر دو مختصر سوال آپ نے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے, آپ سے یہ کرنا چاہ رہے تھے. پہلا ہے, پاکستان میں سری لنکن ٹیم پر جو حملہ ہوا, کیا حملہ آور اور جو اس کی پشت پناہی کرنے والے تھے وہ بے نقاب ہو پائے؟
یہ مقدمہ ابھی تک عدالت میں زیر سماعت ہے. 2009 میں یہ واقعہ ہوا تھا, افسوسناک واقعہ 3 مارچ کو, اور اس کے بعد سے یہ مقدمہ ابھی بھی زیر سماعت ہے. انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے لاہور میں, اس نے ایک ملزم کی ضمانت قبول کر لی تھی, جس کے بعد پھر حکومت پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی کہ یہ ضمانت جو ہے وہ قبول نہ کی جائے. تو معاملہ ابھی عدالت میں, اور اس پر مزید کوئی بات کرنا مناسب نہیں ہوگا. لیکن کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت بڑا واقعہ تھا جس نے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے, اور آج بھی ہم اس کا جو نقصان ہے وہ بھگت رہے ہیں اور اس کو محسوس کر رہے ہیں. رہی بات دوسری جو انہوں نے بگ تھری کی,
سوال میں دوہرا تو دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے جو کرکٹ کھیلنے والے دیکھنے والے ہیں وہ اس قدر سیاست میں بھی ماہر ہیں کہ پولیٹیکل بھی ان کی بالنگ رہتی ہے اور بیٹنگ بھی وہ چھوڑتے نہیں ہیں اس قسم کی. تو ان کا جو دوسرا سوال ہے کہ پاکستان نے جو بگ تھری کی مخالفت کی تھی, کیا پاکستان کو مستقبل میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ پہلے تو بگ تھری کے چہرے بے نقاب کریں اور پھر جو کچھ ہوا تھا وہ بتا دیں.
دیکھیں بگ تھری کی مخالفت جن صاحب نے کی تھی, پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین تھے اس وقت زکا اشرف, اب وہ نہیں رہے, اور اس کے بعد پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی پالیسی چینج کی. نجم سیٹھی صاحب جب آئے تو انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ بگ تھری کی مطلب ہے کہ انڈیا, آسٹریلیا, انگلینڈ, یہ 3 بڑے ممالک ہیں جو کرکٹنگ کنٹریز ہیں, ان کی مخالفت کر کے آپ جو ہیں آئسولیٹ ہی ہو جائیں گے, آپ تنہا ہو جائیں گے. تو پھر انہوں نے اپنی پالیسی میں تبدیلی لائے, اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پاکستان, ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ ہوگی, تواتر سے ہوگی. بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ آنے والے برسوں میں کئی سیریز کھیلے گا. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوئیں تو اس کے بعد پھر یہ مخالفت حمایت میں بدل گئی. اب میرا نہیں خیال کہ وہ مخالفت ہی نہیں رہی تو پھر خمیازہ کس چیز کا بھگتنا پڑے گا. اب تو پاکستان کے لیے اچھے دن آنے والے ہیں, جس کی سب سے بڑی مثال آئندہ سال متحدہ عرب امارات میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی کرکٹ سیریز ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ کم از کم تمام جو ممالک ہیں وہ ایک ساتھ ہو کر آگے بڑھیں اور انٹرنیشنل کرکٹ ہو اور اس میں پاکستان کو فائدہ ہو.
اچھا عبدالرشید شکور, یہ سوال ہے تربت بلوچستان سے, تیمور صاحب نے کیا ہے. کہتے ہیں, میں حیران اس بات پہ ہوں کہ پاکستان اسی ٹیسٹ اسکواڈ کے ساتھ ایک روزہ میچوں میں کیوں نہیں کھیلتا جو اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں. حالانکہ آپ نے فرق واضح کر دیا ہے کہ ون ڈے دوسرا میدان, ٹیسٹ میچ الگ, لیکن ہمارے سامعین کے لیے میری خواہش ہوگی کہ یہ جواب پھر عطا ہو.
بالکل, آپ نے یہی جواب دے دیا, یہی کافی تھا. لیکن سلیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ ہر فارمیٹ کے حساب سے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کھلاڑیوں کو منتخب کرتے ہیں. کچھ کھلاڑی جو ہیں وہ سست انداز میں بیٹنگ کرتے ہیں, کچھ کی بالنگ جو ہوتی ہے وہ پانچ روز کی کرکٹ کے لیے موضوع ہوتی ہے. چار اوورز کی کرکٹ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے, جس طرح ٹی ٹوینٹی میں ایک بالر کو چار اوورز کرانے ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر جو ہے سلیکٹرز ٹیم کا انتخاب کرتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی وہ ٹیسٹ ٹیم میں ہے تو وہ ون ڈے بھی اتنی اچھی کھیل سکتا ہو یا ٹی ٹوینٹی میں بھی اتنا ہی وہ ایکسپرٹ ہو. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں اور اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں, وہ مختلف نظر آتی ہیں. آج انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ دیکھ لیں, کپتان آپ کو مختلف نظر آتے ہیں. اسٹوئرٹ براڈ ہیں, دوسرے کپتان انگلینڈ کے ٹیسٹ ٹیم میں آپ کو دوسرے نظر آئیں گے. اسی طرح بھارت اگر ہے جس میں مہندر سنگھ دھونی ہے, اس کے علاوہ کافی یعنی تبدیلیاں آپ کو نظر آتی ہیں. اسی وجہ سے کہ ہر کھیل کے جو تقاضے ہیں ہر فارمیٹ کے وہ مختلف ہیں.
اچھا عبدالرشید شکور, وقفہ آنے کو ہے, ظاہر ہے. ایک 20-25 سیکنڈ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, جس وقت یہ بی بی سی کے لیے آپ خاص طور پر رپورٹنگ کر رہے تھے یو اے ای سے ان میچز کی, کھانے کا وقت ملتا تھا؟ وہ سودے کے دوران جو آپ کو گھنٹی بجتی تھی ٹیلی فون کی اور پھر وہ ٹویٹ آ رہا ہوتا تھا یا ای میل پر دھمکایا جاتا تھا, وہ پچ جاتا تھا 15 سیکنڈ میں جواب؟
بہت مشکل تھا یعنی, لیکن اب یہ چونکہ عادی ہو گیا ہوں, 33 سال جرنلزم میں ہو گئے, 1993 سے بی بی سی کے لیے رپورٹنگ کرتے ہوئے ہو گئے, تو ان چیزوں کو اپنے لیے عادی بنا لیا ہے.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک, عبدالرشید شکور بہت بہت شکریہ.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گا آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں براہ راست لندن اور بی بی سی کراچی اسٹوڈیوز سے. سیربین میں اس وقت ٹاکنگ پوائنٹ کا حصہ جاری ہے. کراچی سے ہمارے چیف اسپورٹس رپورٹر عبدالرشید شکور آپ کے سوالوں کے براہ راست جواب دے رہے ہیں. وجہ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ پاکستان نے آسٹریلیا کو تاریخی شکست دی ہے, سیریز جیتی ہے 20 سال بعد اور وائٹ واش کیا ہے 3 اشروں کے بعد. عبدالرشید شکور, سماعت فرمائیے یہ سوال, میرا خیال ہے آواز بھی اس کی صاف ہی ہے.
میں ساجد خان افریدی ایف آر کوہاٹ ہارا فیلڈ سے بات کر رہا ہوں. میری بی بی سی اردو ڈاٹ کام کے مائناز پروگرام مائناز دوست ہمارے جو ہے عبدالرشید شکور جو کہ اسپورٹس کے راؤنڈ اپ یا اسپورٹس کے پر خبریں پیش کرتے ہیں, ان سے میرے تین سوال ہے کہ پہلا سوال یہی کہ پاکستان کی ٹیم کب تک دوسری ٹیموں سے سیکھے گی, یعنی مثال کے طور پر اگر پاکستان کے 7 سے نیچے آنے والے بیٹسمین اگر اور ٹیموں کو دیکھے تو وہ 10 سے لے کر 30-40 تک اپنی ٹیم کو اسکور کر دیتے ہیں, لیکن ہمارے جتنے بھی کھلاڑی خاص طور پر محمد عرفان ہو گئے, سعید اجمل تھے, اسی طرح سعید تنویر ہو گئے, اسی طرح ذوالفقار بابر یاسر شاہ اور اسی طرح اور کھلاڑی ہے جو ساتھ ہے آ کر جو ٹیل ان کو کہتے ہیں, جو کہ ہمارے ٹیل بہت کمزور ہے, ان کو چاہیے پاکستانی ٹیم کو کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان کو کب تک ایک مائنار آل راؤنڈر مل جائے گا؟ ہماری اس موجودہ سیریز اسٹیڈیم میں ہم نے دیکھا کہ کوئی آل راؤنڈر پاکستان کو صحیح طرح مل نہیں پا رہا ہے. افریدی ہے لیکن وہ صرف بولنگ کے ذریعے اپنے آپ کو منوا دیتے ہیں, وہ پاکستان کو ایک اچھے بہتر آل راؤنڈر نہیں مل رہا. اس کے ساتھ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کو اسٹرائک روٹیٹ کرنے کا بالکل رجحان ہی نہیں ہے. وہ ٹیم ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹرائک روٹیٹ کرتے ہیں, اس طرح ان کی ٹیم پر اوور کا بوجھ نہیں پڑتا, لیکن پاکستان کی ٹیم کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی جتنے بھی ٹیم ہے پاکستان ہے لیکن ان کو بھی کھلایا نہیں جاتا ہے. اور سارے بیٹسمین مصباح الحق جو ہے وہ ایک دو اوور میڈن کھیل لیتے ہیں صرف ون ڈے میں, اور ٹوینٹی میں پاکستان کی ٹیم کو پھر اگلے اوور میں میڈن کی صورت میں اوور اٹھانا پڑتا ہے. اگلے اوور میں پاکستان کی ٹیم سیدھے کھلاڑی شارٹ کرتے تو پھر اس میں رن آؤٹ ہو جاتے ہیں.
عبدالرشید شکور, آپ نے محسوس کیا کہ موصوف نے اگلا پچھلا تمام حساب بے باک کر دیا, تبصرہ بھی اس میں, تجزیہ بھی اس میں, تنقید بھی اس میں, سوالات بھی اس میں. ایسا لگ رہا تھا پاکستانی ٹیلی ویژن کا کوئی ٹاک شو ہے کہ تو بول, وہ بول کر کے دکھا, میں بولوں مجھے روک کر کے دکھا. آپ جواب دیں. خیر,
یہ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کوچنگ کلینک میں اٹینڈ کر رہا ہوں. ساری ٹیکنیکل جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے بیان کی. بات ان کی صحیح ہے کہ پاکستان کی جو ٹیل ہے وہ لمبی ہے, لیکن میں صرف ایک چیز سمجھتا ہوں کہ اگر شروع کے چھ بیٹسمین, اگر آپ کے مستند چھ بیٹسمین ہیں, اگر وہ رنز نہیں کرتے ہیں, بڑا اسکور نہیں کرتے ہیں, تو پھر ان سے, ان کے بعد آنے والوں سے ہم کیوں توقع رکھیں کہ بھائی وہ آخری کے جو تین بیٹسمین ہیں وہ رنز کر کے جو ہے وہ کریں گے. ذمہ داری ان کی مستند بیٹسمینوں کی ہے. بات ان کی صحیح ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس کوئی آل راؤنڈر نہیں ہے. شاید آفریدی ہیں لیکن ان کی بھی جو کارکردگی ہے وہ دھوپ چھاؤں کی طرح ہے. عبدالرزاق تھے, وہ اپنی فارم برقرار نہ رکھ سکے اور ٹیم سے باہر ہو گئے. جہاں تک انہوں نے اسٹرائک روٹیٹ کی بات کی, یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ ایک بنیادی اصول کرکٹ میں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ سے چوکے چھکے اگر نہیں لگتے ہیں اور فیلڈنگ اتنی ٹائٹ ہے کہ آپ کو وہ آزادی سے رنز بنانے نہیں دے رہے, تو پھر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ سنگلز لیں, تاکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ فیلڈ جو چینج ہوتی ہے, فیلڈ جو پلیسنگ ہوتی ہے, پوزیشنیں ہوتی ہیں, وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. بیٹسمین جو ہے وہ جب سنگلز رہتے ہیں تو بالرز جو ہیں ان کو لائن لینتھ پہ بالنگ کرنے میں دشواری ہوتی ہے. تو یہ بنیادی اصول ہیں. ہر کوچ اپنے حساب سے کھلاڑیوں کو بتاتا ہے. اب یہ کوچ, یہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں یا دنیا کے جو دوسرے کھلاڑی ہیں جب انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کو بیسک سمجھانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں رہتی, مطلب اتنا کھیل کے وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ خود میں اتنی سمجھداری اور یہ چیزیں آ چکی ہوتی ہیں. لیکن بہرحال یہ کرکٹ ہے, انسان ہے, یہ غلطیاں تو ہوتی ہیں اور اسی کا نام یہ کھیل بھی ہے, یہ کرکٹ.
تو عبدالرشید شکور, ایک سوال لورالائی بلوچستان سے آیا ہے. فیض اللہ صاحب نے پوچھا ہے کیا یونس خان کو ون ڈے ٹیم میں ہونا چاہیے؟ سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا آپ.
نہیں, بالکل سوچنا اس میں نہیں ہے. یہ اب ایک ایسی بحث اب چل پڑی ہے اور آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ اب میڈیا میں یہ چیزیں آئیں گی دوبارہ, کیونکہ یونس خان نے جس طرح کی پرفارمنس دے دی ہے اور اس پر شہریار خان صاحب جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں, انہوں نے ایک ٹی وی چینل پر یہ کہہ دیا کہ اب ان کو ون ڈے ٹیم میں ہونا چاہیے یونس خان کو. تو سلیکٹرز بھی اب پریشان ہیں کہ وہ کیا کریں, کیونکہ سلیکٹرز نے ان کو ون ڈے کی پرفارمنس سے کی وجہ سے ان کو ٹیم سے باہر کیا تھا. اور گزشتہ کوئی آپ سمجھ لیں 2008 نومبر آخری ون ڈے سینچری انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف اس وقت بنائی تھی, اور اس کے بعد سے پھر وہ 5 سال تک ون ڈے میں کھیلتے رہے, کوئی سینچری نہیں تھی. تو اب سلیکٹرز کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ یہ جو نیوزی لینڈ کی جو ون ڈے سیریز ہے اس میں یونس خان کو لیں. اور اگر یونس خان جس طرح کی ان کی فارم اس وقت ہے, اگر وہ ون ڈے میں بھی کلک ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ اگر پاکستان کو وہ ورلڈ کپ میں اپنے تجربے سے فائدہ پہنچائیں. لیکن یہ بہت ایک بڑا نازک اس وقت مرحلہ ہے سلیکشن کا, یونس خان کا جو معاملہ ہے.
یہ لیجیے اگلا سوال سنیے. اس میں میرا خیال ہے انہوں نے آپ کو سمجھا یہ کہ ذائچہ آپ تیار کرتے ہیں, جوتشی بھی آپ ہی ہیں.
واہ واہ. مجید ننگل پارکر سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم جب بیٹنگ کرتی ہے تو اچھی کھیلتی ہے, لیکن جب بیٹنگ اتنی نہیں چلتی ہے تو وہ نہیں چلتی. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ پرابلم کافی دنوں سے پاکستان پہ آ رہا ہے.
جی عبدالرشید شکور, بلائیں طوطا, بلائیں فارم.
نہیں طوطا نہیں, جب بیٹنگ چلتی ہے تو چلتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب بیٹسمین رنز کر رہے ہوتے تو چل رہی ہوتی, جب بیٹسمین رنز نہیں کر رہے تو بیٹنگ ناکام ہو جاتی ہے. سمپل سی بات ہے. اور بات پھر وہی آ گئی جو پہلا جو سوال تھا کہ وجہ کیا ہے. وجہ وہی ہے, مستقل مزاجی کا فقدان. ریلیکس ہو جاتے ہیں یا جو بھی آپ اس کا ریزن دے دیں, ایک اچھی اننگز, اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بالکل یعنی ناکامی, پھر چل پڑتے ہیں. تو یہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے, پاکستان ٹیم کے ساتھ یہ, اور خاص طور پر یہ بیٹسمینوں کے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک بہت ہی اچھی سیریز کے بعد پھر آپ کو لگتا ہے کہ ان سے زیادہ خراب کھیلنے والا کوئی نہیں ہے. تو اصل وجہ یہی ہے.
یہ لیں مطلب لگتا ہے کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے ایک سوال سے تمام سوال جو ہیں وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں. سنیں.
میں شمس ترین پشین کے لیے علیزئی سے عرض کر رہا ہوں. میرا عبدالرشید شکور صاحب سے دو مختصر سوال رکھے. پہلا, محمد عامر اور سعید اجمل کا معاملہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ دوسرا سوال, محمد عرفان اور جنید خان اور عمر گل کا اس موجودہ سیریز میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے خلاف کیوں نہیں ہے؟ بڑی مہربانی آپ کی.
جی عبدالرشید شکور, بڑی مہربانی آپ کی. بتائیں.
محمد عامر کا جہاں تک تعلق ہے, محمد عامر اب آئی سی سی نے اپنے جو اینٹی کرپشن کوڈ ہے, جو انسداد بدعنوانی کا جو ضابطہ ہے, اس میں ترمیم کی ہے. اور اب اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ کھلاڑی جن پر پابندیاں لگی تھیں وہ پابندی کی مدت ختم ہونے سے پہلے ڈومیسٹک کرکٹ کھیل سکتے ہیں. آئی سی سی کی اجازت اس میں درکار ہوگی. تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو معاملہ اٹھایا تھا محمد عامر کا, اب لگ رہا ہے کہ محمد عامر بہت جلد ڈومیسٹک کرکٹ میں نظر آئیں گے. رہی بات سعید اجمل کی, تو سعید اجمل کا گزشتہ روز ہی وہ انگلینڈ کی ایک لیبارٹری میں گئے تھے اور وہاں ان کا تجزیہ ہوا ہے ان کے اپنے بالنگ ایکشن کا, غیر سرکاری طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرایا ہے. اور اگر اس کی رپورٹ تسلی بخش ہوئی, اگر پاکستان کرکٹ بورڈ سمجھتا ہے کہ وہ 15 ڈگری کے اندر ہے, تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ آئی سی سی سے ریکویسٹ کرے گا کہ ہاں اب آپ سرکاری طور پر اپنی جو لیب ہے وہاں ان کو بھیج کر ان کا تجزیہ کروا دیں, اور اگر وہ کلیئر ہو جاتے ہیں تو پھر یقینی طور پر سعید اجمل پاکستان کے ورلڈ کپ اسکواڈ میں ہوں گے. جہاں تک بات ہے تین فاسٹ بالر کی جو انہوں نے نام لیے ہیں, محمد عرفان, جنید خان اور عمر گل, عرفان اور عمر گل اس وقت ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہیں. جنید خان انفٹ تھے, آسٹریلیا کی جو سیریز تھی اس سے پہلے انفٹ ہو گئے تھے وہ, تو ابھی ان کی وہ فٹنس نہیں آئی ہے اور ڈاکٹرز اب دوبارہ ان کا معائنہ کریں گے اگلے مہینے. لیکن امید یہی ہے, پاکستان کو امید یہی ہے کہ یہ تینوں فاسٹ بالرز اگر فٹ ہوئے تو ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں ضرور شامل ہوں گے, کیونکہ ان سے بڑی امید ہے پاکستان کو وابستہ ہیں.
اچھا, عبدالعلیم سویڈن سے اور پیرس فرانس سے فرخندہ سلیم صاحبہ, ان دونوں نے مل کر کے آپ کے کورٹ میں ڈائریکٹ بال پھینکی ہے, پوچھتی ہیں اور وہ ساتھ ان کے وہ پوچھ بھی رہے ہیں, دونوں کا ایک ہی سوال ہے. ان سب کھلاڑیوں پہ تو آپ تبصرے کر دیتے ہیں, آپ کا پسندیدہ کھلاڑی کون سا ہے؟
ماجد خان.
یار بڑا مختصر جواب تھا. اچھا لیں, یہ سنیں یہ سوال کیا کہہ رہا ہے.
میں خود اسلام بات کر رہا ہوں تھل سے. سوال یہ کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا اسکواڈ کا اعلان ہوا ہے, وہ بتا دیجیے پلیز.
سمجھ میں آیا؟
یہ سوال سن تو لیا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون سے اسکواڈ کی, جی کون سے اسکواڈ کی بات کر رہے ہیں. اس وقت آلریڈی پاکستان نیوزی لینڈ کی ٹیسٹ سیریز جاری ہے, اور جب یہ ٹیسٹ سیریز ختم ہوگی اس کے بعد ہی پھر ون ڈے ٹیم کا اعلان ہوگا.
ٹھیک ہے. اب گل سلام صاحب, تحصیل تھل, خیبر پختونخوا سے, میرے خیال ہے جواب بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا عبدالرشید شکور. اچھا عبدالرشید شکور, ایک سوال اور ہے, یہ پوچھ رہے ہیں محمد نسیم خان ہیں اچکزئی ضلع قلعہ عبداللہ گلستان سے, میرے وقفے اگر غلط ہیں تو معذرت, مجھے سمجھ میں آ رہا کہاں علاقہ ختم ہو گیا کہاں نام ہے. بھارت, سوال یہ ہے کہ ٹیسٹ میں فالو آن دینا کسی بھی ٹیم کو میرے خیال میں اگر اس کو جیت نہیں کہا جا سکتا تو یہ جیت سے کم بھی نہیں. آپ کے خیال میں فالو آن کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے؟
اہمیت تو ہے, لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اثر کیا ہوگا, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اب جیسے آج بھی ہوا, پاکستان نے فال آن کرا دیا, یعنی نیوزی لینڈ کی ٹیم اس مطلوبہ اسکور سے پہلے ہی آؤٹ ہو گئی, لیکن فال آن پر مجبور نہیں کیا مصباح نے. اور ابوظہبی میں آسٹریلیا کے خلاف جو ٹیسٹ میچ ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے یہ کیا تھا. اس میں بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں, اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پھر آپ کے جو بالرز ہیں انہوں نے ایک اننگز میں بالنگ کر لی ہے, اب دوبارہ جب وہ بالنگ کے لیے آئیں گے تو وہ تازہ دم ہوں گے یا تھکے ہوئے ہوں گے. تو بالرز کی جو تھکاوٹ ہے, پھر پچ کی جو کنڈیشن ہوتی ہے, موسم, ان تمام چیزوں کو دیکھ کر پھر کپتان اور کوچ جو ہیں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم فالو آن کرائیں یا پھر دوسری بیٹنگ کر کے اتنا اسکور کر لیں کہ ایک ایسا ٹارگٹ پھر ان کو دے دیا جائے کہ جس پہ پھر ہمارے جو بالرز ہیں وہ ان کو آؤٹ کر سکیں. تو یہ چیزیں, یہ عوامل دیکھے جاتے ہیں. لیکن فالو آن کی اپنی ایک اہمیت تو ہے کہ ایک ٹیم جو ہے پریشر میں آ جاتی ہے, لیکن پھر باقی چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, اس حساب سے پھر فیصلے کرنے پڑتے ہیں.
اچھا ہمت نہ ہاریں, ڈیڑھ دو سوال اور ہیں, ان کو جواب دینے کے لیے بھی ڈیڑھ ایک ہی منٹ باقی ہے. یہ سوال آیا تھا محمد نسیم خان اچکزئی کا, ضلع قلعہ عبداللہ گلستان سے. میرے وقفے درست ہو گئے. اچھا عبدالرشید شکور, ذرا یہ سوال سنیں.
میرا مراد جمالی سے بات کر رہا ہوں. شکور صاحب سے میری یہ سوال ہے, پاکستان جو کھلاڑی ٹیم ہے اس کو بلوچ کھلاڑی کوئی شامل ہے نہیں ہے, جو شامل نہیں ہے تو بلوچ کھلاڑی شامل کرو, میری یہ اپیل ہے. مہربانی کر کے بلوچستان نام بالکل درست ہو جائے گا. چلو ٹھیک ہے، شکریہ.
ہاں لیں سنبھالیں بلوچستان.
بالکل بالکل صحیح بات ہے کہ اس وقت ہمیشہ ہم بلوچستان کی پسماندگی اور وہاں کی جو احساس لوگوں کا جو احساس محرومی ہے اس کی ہم بہت بات کرتے ہیں. وہاں پہ کرکٹ کا اسٹیڈیم بنا، بگٹی اسٹیڈیم بنا، لیکن پھر وہاں جو حالات رہے، ساری چیزیں رہیں، اس میں وہاں کرکٹ بھی متاثر ہوئی، دوسری چیزیں بھی رہیں. کرکٹ کا شوق بہت ہے، ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی وہاں کے جو کھلاڑی ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں. اب یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جو سلیکشن کرنے والے ہیں، سلیکٹرز ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ ہے، وہ ان کا جو کرائیٹیریا ہے، سلیکشن کا جو معیار ہے، اگر وہ اس پہ پورے اترتے ہیں تو پھر یقیناً یہ بلوچستان کے کھلاڑیوں کو اس تک، اس مقام تک، پاکستان ٹیم تک آنا چاہیے.
اچھا، میں اپنے تمام سامعین کی طرف سے اس قدر دریا کوزے میں بند کرنے پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. کیسے کروں؟
شکریہ آپ کا سر کہ آپ نے مجھے موقع دیا.
چلے، بہت بہت شکریہ. تو یہاں پر سیربین کا براہ راست ٹاکنگ پوائنٹ اختتام کو پہنچتا ہے. عبدالرشید شکور آپ کو کراچی سے جواب دے رہے تھے. سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھی نازیہ میمن، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے وکٹوریا فورس. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں، اور یہ ذمہ داری ہے احمد رضا کی.
بین الاقوامی برادری نے شمالی وزیرستان سے بے گھر ہونے والے خاندانوں کی بحالی کے لیے $70 کروڑ دینے کا وعدہ کیا ہے. پاکستان کے شمال اور جنوب مغربی علاقوں میں حکام کے مطابق بم حملوں میں 7 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور اگزی ایجنسی میں فوج کی جوابی کارروائی میں اس کے بقول 15 شدت پسند بھی مارے گئے. پاکستان کے جنوبی ضلع خیرپور میں ٹریفک کے حادثے میں 58 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن کی میتیں خصوصی طیارے کے ذریعے ان کے آبائی علاقوں میں منتقل کی جا رہی ہیں. بھارت کی وسطی ریاست چھتیس گڑھ میں ایک طبی کیمپ میں بانج کاری کے لیے ہونے والے ناقص آپریشن کی وجہ سے کم 11 خواتین ہلاک ہو گئی ہیں. اور جنوبی کوریا میں اس سال اپریل میں ڈوبنے والی مسافر کشتی کے کپتان کو 36 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.